بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير انصاره وعوانه والمستشهدين بين يديه. رئاسة محترم مجمع عمومي، رؤسای محترم کشور،
محترم صدر نشین
و نمایندگان،
سربراهان مملکت،
عالی جنابان،
وفود کے محترم قائدین، خواتین و حضرات، خداوند حکیم و عزیز و رحیم کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ایک بار پھر مجھے یہ موقع عنایت فرمایا کہ عظیم ایرانی قوم کی نمائندگی میں کچھ باتیں عالمی برادری کی خدمت میں عرض کروں. میں اسی طرح اقوام کی روز افزوں بیداری، مختلف بین الاقوامی میدانوں میں ان کی دلیرانہ موجودگی اور عالمی مسائل میں اظہار رائے کے لیے بھی خداوند عالم کی حمد اور شکر بجا لاتا ہوں. حق پسندی، خدا پرستی، انصاف کی طلب اور انسانی عظمت کی حمایت آج اقوام عالم کی فریاد ہے. زور زبردستی اور جارحیت کی مخالفت اور امن پسندی، نیز مظلوموں کا دفاع، دنیا کی مختلف اقوام بالخصوص نئی نسل اور غیور نوجوانوں کی دیگر خصوصیات ہیں جو برائیوں، جارحیت اور بے انصافی سے پاک اور محبت و مہربانی سے مملو دنیا کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں. جوانوں اور نوجوانوں کو حق حاصل ہے کہ وہ انصاف پسند ہوں اور حق طلب کریں. انہیں حق حاصل ہے کہ محبت و مہربانی اور امن و سکون کی بنیاد پر اپنے مستقبل کی تعمیر کریں. میں اس عظیم نعمت پر بھی خدا کا شکر گزار ہوں. عزت مآب صدر نشین اور حاضرین محترم، آج انسان پر جو گزر رہی ہے وہ انسانی عظمت کے شایان شان نہیں ہے. خدا نے انسانوں کو اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ ان میں سے بعض دوسروں پر ظلم و جارحیت روا رکھیں. بعض لوگ جنگ اور لڑائی شروع کر کے ذخائر کی لوٹ مار، زر اندوزی اور اپنا تسلط بڑھانے میں مشغول رہیں، اور کچھ لوگ اس صورتحال سے پیدا ہونے والی پریشانیوں، مصیبتوں اور غربت میں زندگی بسر کریں. کچھ لوگ اسلحے اور دھمکی کے ذریعے دنیا پر حکمرانی کرنا چاہیں، اور کچھ لوگ مستقل طور پر دھمکیوں کے سائے میں اور بدامنی میں زندگی گزاریں. کچھ لوگ اپنے ملک سے ہزاروں کلومیٹر دور دوسروں کے ملکوں پر قبضہ کریں، ان کے معاملات میں مداخلت کریں، ان کے تیل، دیگر قدرتی ذخائر اور حیاتی اہمیت کے راستوں پر قبضہ کر لیں، اور کچھ لوگوں پر ان کے گھروں کے اندر روزانہ بمباری کی جائے، گلیوں اور سڑکوں پر ان کے بچوں کو قتل کیا جائے اور ان کے گھروں کو منہدم کیا جائے. یہ طرز عمل انسانیت کے شایان شان نہیں ہے. حق، انصاف اور انسانی عظمت کے خلاف ہے. بنیادی سوال یہ ہے کہ ان حالات میں دنیا کے مظلوم کہاں شکایت کریں؟ کون شخص یا تنظیم مظلوموں کے حقوق کا دفاع کرتی ہے اور ستمگروں کو کیفر کردار تک پہنچاتی ہے؟ عالمی عدل و انصاف کا مرکز کہاں ہے؟ بعض مثالوں اور آج کی دنیا کے اہم مسائل کے سرسری جائزے سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ الف، جوہری، جراثیمی اور کیمیائی ہتھیاروں کا مستقل پھیلاؤ۔ بعض طاقتیں فخر کے ساتھ دوسری اور تیسری نسل کے ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کی خبر دے رہی ہیں۔ وہ کس لیے یہ اسلحے تیار کر رہی ہیں؟ کیا ان مہلک ہتھیاروں کی تیاری اور اسلحہ خانوں میں ان کی ذخیرہ اندوزی امن اور جمہوریت کے فروغ کے لیے ہے، یا یہ اسلحے اقوام اور حکومتوں کو ڈرانے دھمکانے کا وسیلہ ہے؟ دنیا کے لوگ کب تک ایٹمی، جراثیمی اور کیمیائی بموں کے خوف کے سائے میں زندگی بسر کریں؟ اس قسم کے بم بنانے والی طاقتیں کس چیز کی پابند ہیں اور عالمی معاشرے کے سامنے کس طرح جواب دہ ہیں؟ کیا ان ملکوں کے عوام اس بات پر راضی ہیں کہ ان کی دولت اس قسم کے تخریبی اسلحے کی تیاری پر خرچ ہو؟ کیا مہلک اسلحے اور بم کے بجائے عدل و انصاف، اخلاق اور عقل پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا؟ امن و آشتی سے عقل و انصاف سازگار ہے یا ایٹمی، جراثیمی اور کیمیائی بم؟ اگر عقل، انصاف اور اخلاق کی حکمرانی ہو تو ظلم و جارحیت کی جڑیں سوکھ جائیں گی، دھونس و دھمکی ختم ہو جائے گی، پھر تنازعات کی وجہ باقی نہیں رہے گی، کیونکہ اکثر تنازعات اپنے حق پر قناعت نہ کرنے، جارحیت کرنے اور بے انصافی سے پیدا ہوتے ہیں۔ عام طور پر اقوام عدل و انصاف کی شیدائی ہوتی ہیں، اس کا خیر مقدم کرتی ہیں اور انصاف کے استحکام کے لیے فداکاری پر تیار ہوتی ہیں۔ عالمی طاقتیں اگر حقیقی عدل و انصاف کے نفاذ، محبت و اخوت اور امن و آشتی کا پرچم اٹھائیں تو زیادہ مقبول اور مستحکم ہوں گی، یا ایٹمی اور کیمیائی ہتھیاروں کے پھیلاؤ اور مستقل دھمکی کے ذریعے ڈرانے، دھمکانے اور ایٹمی اسلحے استعمال کرنے کا تجربہ ہمارے سامنے ہے؟ کیا اقوام کے درمیان نفرت اور دشمنی بڑھنے کے سوا اس کے عاملین کو کوئی اور فائدہ حاصل ہوا؟ بے ملکوں پر قبضہ اور جنگوں کا پھیلاؤ۔ ملکوں پر قبضہ ہوا اور عراق پر 3 سال سے قبضہ جاری ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب عراق میں سینکڑوں افراد خاک و خون میں غلطہ نہ ہوتے ہوں۔ قابض طاقتیں عراق میں امن قائم کرنے میں ناتواں ہیں۔ قانونی پارلیمنٹ اور حکومت بن جانے کے باوجود آشکارا اور خفیہ ہاتھ عراق میں خانہ جنگی کرانے اور اختلاف و بدامنی پھیلانے میں مصروف ہیں۔ قابض طاقتیں بدامنی ختم کرنا چاہتی ہوں، اس کے شواہد نظر نہیں آتے۔ حکومت عراق نے بہت سے دہشت گردوں کو گرفتار کیا، مگر قابض طاقتوں نے مختلف وجوہات سے انہیں آزاد کر دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ لڑائی اور دہشت گردی میں وسعت عراق میں قابض افواج کے باقی رہنے کا بہانہ ہے۔ اس حالت میں عراقی عوام کہاں پناہ حاصل کریں؟ عراقی حکومت کس سے شکایت کرے؟ عراق میں امن و سلامتی کا ضامن کون ہے؟ عراق کی بدامنی پورے علاقے کو متاثر کر رہی ہے۔ کیا سلامتی کونسل عراق میں امن قائم کرنے میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہے، جبکہ عراق پر قابض طاقتیں سلامتی کونسل کی مستقل رکن ہیں؟ کیا سلامتی کونسل اس معاملے میں منصفانہ فیصلہ کر سکتی ہے؟ سرزمین فلسطین کو دیکھ لیں۔ فلسطین کے مسائل کی جڑیں دوسری عالمی جنگ سے جا کر ملتی ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں بچ جانے والوں کے ایک حصے کی حمایت کے بہانے، حملے اور جنگ کے ذریعے اور دسیوں لاکھ مقامی باشندوں کو بے وطن کر کے سرزمین فلسطین پر قبضہ کیا گیا، اور دوسری عالمی جنگ میں بچ جانے والے تھوڑے سے لوگوں کو یہ سرزمین دے دی گئی، جبکہ ان میں سے زیادہ تر لوگ ایسے تھے جو عالمی جنگ سے متاثر نہیں ہوئے تھے۔ پوری دنیا سے لا کر انہیں سرزمین فلسطین میں جمع کیا گیا اور ان کی ایک حکومت بنا دی گئی۔ یہ دوسروں کے ملک میں فلسطین سے باہر دنیا کے اطراف و اکناف سے جمع کر کے لائے گئے لوگوں کی حکومت ہے، اور اس کے لیے سرزمین فلسطین کے دسیوں لاکھ اصلی باشندوں کو بے وطن بنایا گیا ہے۔ یہ وہ عظیم سانحہ ہے جس کی تاریخ میں بہت کم مثال ملتی ہے۔ اب بھی فلسطینی مہاجرین عارضی کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں اور بہت سے وطن واپسی کی آرزو کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے۔ کیا کوئی منطق، قانون اور قانونی استدلال ایسا ہے جو اس رودات کی تائید کرے؟ کیا اقوام متحدہ کے اراکین میں سے کوئی اس بات کے لیے تیار ہوگا کہ اس کے ملک میں ایسا سانحہ رونما ہو؟ بیت المقدس پر قابض حکومت بنانے کا بہانہ اتنا کمزور ہے کہ اس کے دعوے دار کسی کو اس کے بارے میں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ حقیقت سامنے آ جائے گی تو اس غاصب حکومت کا فلسفہ وجودی ختم ہو جائے گا، اور یہ ختم ہو چکا ہے۔ دوسروں کے ملک میں غاصب حکومت کی تشکیل سے المیہ ختم نہیں ہوتا۔ افسوس کہ یہ حکومت جب سے بنائی گئی ہے اسی وقت سے بعض طاقتوں نے اس سے مشرق وسطی میں جنگ و خوریزی، مستقل خطرے، علاقائی ملکوں کی ترقی و پیش رفت روکنے، اختلاف و تفرقہ اور دباؤ ڈالنے کے ایک عامل کے عنوان سے کام لیا ہے۔ ممکن ہے کہ اس حکومت کے بعض حامی اس کی تاریخ کے اس بیان سے ناراض ہوں، مگر یہ حقیقت ہے، افسانہ نہیں۔ تاریخ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، مگر اس سے بھی زیادہ اہم نقطہ اس حکومت کی غیر قانونی حمایت ہے۔ سرزمین فلسطین پر نظر ڈالیں، یہاں عوام ہر روز اپنے گھر کے اندر بمباری کا نشانہ بنتے ہیں، گلیوں اور سڑکوں پر ان کے بچے قتل کیے جاتے ہیں، مگر کوئی بھی قانونی مرکز، یہاں تک کہ سلامتی کونسل بھی ان کی حمایت پر قادر نہیں ہے۔ کیوں؟ دوسری طرف سرزمین فلسطین کے ایک چھوٹے سے حصے پر جمہوری طریقے سے عوام کے براہ راست ووٹوں سے ایک حکومت قائم ہوتی ہے، مگر بجائے اس کے کہ جمہوریت کی طرفداری کے دعوے دار اس کی حمایت کرتے، دنیا کی آنکھوں کے سامنے اس حکومت کے وزراء اور اراکین پارلیمنٹ گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیے جاتے ہیں۔ کون سی کونسل یا ادارہ اس مظلوم حکومت کی حمایت کرتا ہے؟ سلامتی کونسل کوئی اقدام کیوں نہیں کر سکتی؟ یہیں پر میں لبنان کی طرف بھی اشارہ کرتا چلوں۔ لبنان کے عوام 33 دن تک بموں اور گولہ باریوں کے سائے میں رہتے ہیں۔ تقریباً 15 لاکھ لوگ بے گھر اور بے وطن ہو جاتے ہیں۔ سلامتی کونسل کے بعض اراکین عملی طور پر جارح اور حملہ آور غاصب صہیونی حکومت کو فوجی طریقے سے اپنے اہداف حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ بعض طاقتوں کے دباؤ کے باعث سلامتی کونسل حملے کے ابتدائی دنوں میں جنگ بندی نہ کرا سکی۔ سلامتی کونسل کافی دنوں تک لبنانی عوام پر وحشیانہ حملوں پر خاموش تماشائی بنی رہتی ہے، اور کانا کے سانحے بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ آخر کیوں؟ ان تمام سوالوں کا جواب واضح ہے۔ جب تک جنگ کا عامل سلامتی کونسل کا مستقل رکن رہے گا، یہ کونسل اپنے فرائض پر کیسے عمل کر سکتی ہے؟ جی، بین الاقوامی تنظیموں کے اراکین کے حقوق کو ملحوظ نہ رکھنا۔ عزت ماب حاضرین کرام، یہاں میں ایرانی قوم کے ساتھ ہونے والی ناانصافی اور اس کی مظلومیت کے ایک حصے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. اسلامی جمہوریہ ایران ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کا رکن اور این پی ٹی معاہدے کا پابند ہے. ہماری تمام ایٹمی سرگرمیاں شفاف، پرامن اور ایجنسی کے انسپکٹروں کی نگاہ میں ہیں. قانون میں جن حقوق کا صراحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے ان کی مخالفت کیوں کی جا رہی ہے اور کون سی حکومتیں مخالفت کر رہی ہیں؟ جو حکومتیں خود ایٹمی فیول سائیکل اور ایٹمی توانائی سے استفادہ کر رہی ہیں اور ان میں سے بعض ایٹمی ٹیکنالوجی سے غیر پرامن مقاصد جیسے ایٹم بم بنانے کے لیے کام لیتی ہیں، حتیٰ کہ ماضی میں انسانوں کے خلاف ایٹم بم استعمال کر چکی ہیں، ان بے انصافیوں پر کس کونسل یا ادارے کو ایکشن لینا چاہیے؟ کیا سلامتی کونسل اس پوزیشن میں ہے کہ اس بے انصافی پر ایکشن لے اور اس بات کی اجازت نہ دے کہ ملکوں کے مسلمہ حقوق پامال ہوں اور بعض طاقتیں دوسرے ملکوں کی علمی اور سائنسی ترقی میں رکاوٹ بنے؟ سلامتی کونسل سے ڈرانے دھمکانے کے ایک حربے کے عنوان سے کام لیا جانا انتہائی تشویشناک ہے. سلامتی کونسل کے بعض مستقل اراکین جو بین الاقوامی تنازعات میں خود ایک فریق ہیں، بہت آسانی کے ساتھ سلامتی کونسل کے نام سے دوسروں کو دھمکاتے ہیں اور پہلے سے ہی اپنے حریف کے خلاف سلامتی کونسل کے فیصلے کا اعلان کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ سلامتی کونسل سے ایک حربے کی حیثیت سے کام لینے کا کیا جواز ہے؟ کیا یہ کام سلامتی کونسل کی صلاحیت کو ختم اور اس کی حیثیت اور پوزیشن کو مخدوش نہیں کرتا؟ یہ طرز عمل قیام امن میں سلامتی کونسل کی کارکردگی کی میزان میں کتنا مؤثر ہے؟ عزت مآب حاضرین کرام، مذکورہ حقائق کا جائزہ یہ حقیقت ہمارے سامنے لاتا ہے کہ افسوس کی زور زبردستی اور جارحیت پر عدل و انصاف کو قربان کیا جا رہا ہے. بہت سے عالمی معاملات بعض طاقتوں کے دباؤ کے سبب امتیازی، غیر ذمہ دارانہ اور غیر منصفانہ ہے. بعض طاقتوں نے اقوام کے حقوق کے احترام اور امن و آشتی کے تحفظ اور فروغ کے بجائے اسلحے اور ایٹم بم کی دھمکی کو اپنا شعار بنا رکھا ہے. بعض طاقتیں جمہوریت اور انسانی حقوق کی حمایت کا اس وقت تک دم بھرتی ہیں جب تک کہ اس کے ذریعے دوسری اقوام پر دباؤ ڈال سکیں اور ان کی تذلیل اور توہین کر سکیں، لیکن جب مسئلہ جمہوریت اور انسانی حقوق کی حمایت کے ان دعوے داروں کے مفادات کی طرف پلٹ جاتا ہے تو جمہوریت، اقوام کے حق انتخاب، لوگوں کے شعور اور حقوق کے احترام، بین الاقوامی قوانین اور عدل و انصاف کی کوئی حیثیت و اہمیت باقی نہیں رہ جاتی. جیسا کہ فلسطینی عوام کی منتخب حکومت کی مخالفت یا صہیونی حکومت کی حمایت میں دیکھا جا سکتا ہے. اگر فلسطین میں عوام قتل ہوں، بے گھر ہوں، گرفتار ہوں، جیل میں بند ہوں، محاصرے میں لیے جائیں تو کوئی بات نہیں، انسانی حقوق کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. بین الاقوامی قوانین میں جن حقوق کا صراحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے ان سے استفادے میں بھی ممالک برابر نہیں ہیں، بلکہ ان حقوق کا حصول بعض بڑی طاقتوں کی مرضی اور ارادے پر منحصر ہے. بظاہر سلامتی کونسل بعض بڑی طاقتوں کے حقوق اور سلامتی کے لیے مفید ہے، لیکن اگر مظلوم بمباریوں میں صفحہ ہستی سے مٹ جائیں تو سلامتی کونسل کو خاموش رہنا ہے، حتیٰ اسے جنگ بندی کی قرارداد بھی پاس نہیں کرنی ہے. کیا یہ سلامتی کونسل کے لیے، جس کو ملکوں کی سلامتی کی حفاظت کرنی چاہیے، ایک تاریخی المیہ نہیں ہے؟ آج عالمی تعلقات اور معاملات کا نظام کچھ اس طرح ہے کہ بعض طاقتیں دنیا کے 180 سے زائد ملکوں پر اپنے فیصلے کو حکم فرما سمجھتی ہیں اور خود کو عالمی برادری کے برابر قرار دیتی ہیں. وہ خود کو دنیا کی مالک اور حاکم اور دیگر اقوام کو دوسرے درجے کا سمجھتی ہیں. عزت مآب حاضرین کرام، سوال یہ ہے کہ اگر حکومت امریکہ یا حکومت برطانیہ جو سلامتی کونسل کی مستقل رکن ہیں، جارحیت، دوسرے ملک پر قبضے اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کا ارتکاب کریں، تو اقوام متحدہ کا کون سا ادارہ یا ادارے ان کے جرائم پر ان کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں؟ کیا سلامتی کونسل، جس کی یہ خود خاص امتیاز کے ساتھ رکن ہیں، ان کے جرم پر ایکشن لے سکتی ہے؟ کیا اب تک ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے؟ لیکن اس کے برعکس ہم نے دیکھا ہے کہ کسی قوم یا حکومت سے ان کا اختلاف ہو جائے تو اس کو سلامتی کونسل میں کھینچ لاتی ہیں، خود مدعی ہوتی ہیں، خود ہی فرد جرم عائد کرتی ہیں اور پھر خود ہی جج بن کر فیصلہ سناتی ہیں اور اس پر عمل درآمد کراتی ہے. کیا یہ نظام منصفانہ ہے؟ کیا اس سے بھی زیادہ آشکارا امتیازی سلوک اور اس سے زیادہ واضح کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ افسوس کہ سلامتی کونسل اور دیگر بین الاقوامی فیصلہ کرنے والے مراکز پر اپنی اجارہ دارانہ پالیسیاں مسلط کرنے کے لیے بعض تسلط پسند ملکوں کے مستقل اصرار کے سبب اقوام متحدہ کی نسبت عالمی رائے عامہ کی بے اعتمادی بڑھ گئی ہے اور عمومی سلامتی کے نظام کے اس ہماگیر مرکز کی صلاحیت اور اعتبار پہلے سے زیادہ مخدوش ہو گیا ہے. عزت مآب حاضرین کرام، دنیا میں یہ صورتحال کب تک باقی رہ سکتی ہے؟ ملاحظہ فرمائیں، بعض طاقتوں کا طرز عمل آج اقوام متحدہ، اس سے وابستہ اداروں اور سلامتی کونسل کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. سلامتی کونسل کا موجودہ ڈھانچہ اور اس کا منشور آج کے انسان کی ضرورت اور موجودہ نسل کی توقعات پر پورا نہیں اترتا. یہ ڈھانچہ اور منشور دوسری عالمی جنگ کی میراث ہے. آج کسی پر بھی یہ حقیقت پوشیدہ نہیں ہے کہ سلامتی کونسل کی فوری اور بنیادی ضرورت قانونی حیثیت اور کارآمد ہونا ہے. اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ سلامتی کونسل جب تک پورے بین الاقوامی معاشرے کی نمائندگی میں شفاف، منصفانہ اور جمہوری طرز عمل اختیار نہ کرے، نہ قانونی ہو پائے گی اور نہ ہی کارآمد. دوسری طرف ویٹو پاور کے غلط استعمال سے سلامتی کونسل کی قانونی حیثیت اور اس کے کارآمد ہونے میں کمی کا تعلق اب زیادہ واضح اور ناقابل انکار ہو چکا ہے. جب تک اس ڈھانچے اور منشور میں اصلاح نہ ہو، اس بات کی توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ دنیا میں بے انصافی، ظلم اور خودسری ختم ہو جائے گی یا اس میں وسعت نہیں آئے گی. کیا یہ مناسب ہے کہ آج کی دنیا کے عوام 60 سال پہلے کیے جانے والے فیصلوں کے پابند ہوں؟ کیا موجودہ نسل اور نئی نسلوں کو یہ حق نہیں ہے کہ جس دنیا میں وہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں فیصلہ کریں؟ آج سلامتی کونسل کے ڈھانچے اور منشور میں بنیادی اصلاحات کی ضرورت پہلے سے زیادہ ہے. انصاف اور جمہوریت کا تقاضا ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے کردار کو ادارے کے بنیادی رکن کی حیثیت سے محترم سمجھا جائے اور جنرل اسمبلی کو ہی اقوام متحدہ کے ڈھانچے میں اصلاح کا اقدام کرنا اور سلامتی کونسل کو موجودہ صورتحال سے نجات دلانا چاہیے. دوسری صورت میں کم مدت کے اندر کم سے کم ناوابستہ تحریک، اسلامی کانفرنس تنظیم اور بر اعظم افریقہ میں سے ہر ایک کے نمائندے کو ویٹو کے حق کے ساتھ سلامتی کونسل کا مستقل رکن منتخب کیا جائے تاکہ توازن پیدا ہو اور اقوام کے حقوق ضائع نہ ہوں. عزت مآب صدر نشین اور حاضرین کرام، اخلاق اور معنویت کو بھی ان کی حقیقی حیثیت ملنی چاہیے. اخلاق اور معنویت پر جو انبیاء الہی کی تعلیمات سے حاصل ہوتی ہے، اس پر توجہ کے بغیر عدل و انصاف، آزادی اور انسانی حقوق کی ضمانت نہیں دی جا سکتی. آج کے انسان کی پریشانیوں کو اخلاق اور معنویت پر توجہ اور صالح انسانوں کی حاکمیت کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے. اگر انسانوں کے حقوق کے احترام کو بنیاد قرار دیا جائے تو بے انصافی، بد اخلاقی اور جنگ و جارحیت کے کوئی معنی نہیں رہ جائیں گے. تمام انسان خدا کی مخلوق اور سبھی محترم اور عظمت کے مالک ہیں. کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں ہے. کوئی شخص یا کوئی بھی حکومت اپنے لیے خاص امتیازی حقوق کی قائل نہیں ہو سکتی. کسی بھی حکومت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسری حکومتوں کے حقوق کو نظر انداز کرے اور بین الاقوامی اداروں میں اثر و رسوخ بڑھا کر خود کو عالمی برادری کے برابر قرار دے. ایشیائی، افریقی، یورپی اور امریکی باشندے سب برابر ہیں. دنیا کے 6 ارب سے زیادہ انسان سب برابر اور محترم ہیں. انصاف اور انسانی عظمت کا تحفظ دنیا میں پائیدار امن، سلامتی اور آشتی کے تحفظ کے 2 بنیادی رکن ہیں. اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں پائیدار امن و آشتی صرف انصاف، معنویت، اخلاق، محبت و مہربانی اور انسانی عظمت کے تحفظ سے ہی ممکن ہے. امن، ترقی اور سلامتی تمام اقوام اور حکومتوں کا حق ہے. ہم سب عالمی معاشرے کے رکن ہیں اور ہمیں حق حاصل ہے کہ عدل و انصاف، عشق و محبت اور مہربانی سے سرشار فضا وجود میں لانے پر زور دے. اقوام متحدہ کے تمام محترم اراکین دنیا کے تلخ و شیریں حوادث سے متاثر ہوتے ہیں. ہم معقول اور ٹھوس فیصلوں کے ذریعے موجودہ اور آئندہ نسل کے لیے بہتر زندگی کی راہ کھول سکتے ہیں. ہم ایک دوسرے سے تعاون کر کے ناکامیوں اور تلخیوں کی جڑوں کو ختم کر سکتے ہیں اور اخلاق، معنویت اور انصاف کی جو پائیدار ہیں تقویت کر کے اپنی اقوام کو